لله الذي ألاه في توحده والدناء في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرزين والسماوات سبوه قدوس رب الملائكة والروح تعوث الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون سلام. آپ کی تمام تر توجہات اور عنایات آپ کا انتہائی پابندی وقت کے ساتھ ان مجالس میں آنا میں سب ہی کا شکر گزار ہوں. محرم کی آٹھویں تاریخ ہے, آٹھویں مجلس ہے, بعنوان مبدا اور معاد. جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کسی بھی صورت کسی بھی مکتبہ فکر کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. حقائق پر مبنی کلام ہے, جو لکھا ہوا ہے, پرنٹڈ ہے, بازار میں دستیاب ہے. یعنی ہم اپنی ذمہ داری کو بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا جاتا ہے. آپ کو ظاہر ہے کہ میں نے ایک اہم موضوع اور ایک اہم مضمون کی جانب توجہ کی دعوت دی, آپ نے پوری طرح سے اپنا رسپانس دیا, آپ نے پوری طرح سے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ خود اس مضمون کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں بلکہ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں. کسی موضوع کو معین کرتے ہوئے ایک اچھے بولنے والے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس مضمون کی افادیت کیا ہے, اس مضمون کی فی زمانہ اہمیت کیا ہے, اس مضمون کی عصر حاضر میں قیمت کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت طالب علم نے میں نے یہ جانا کہ یہ وہ دور ہے جسے پراشوب کہا جاتا ہے, صرف معاش کے تعلق سے نہیں, صرف معاملات کے تعلق سے نہیں, بلکہ عقائد کے اعتبار سے ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں ہم ایک بڑی تبدیلی کو محسوس کرنے کے بعد اس عنوان کو قائم کرنے کی عزت حاصل کرتے ہیں. ہمارے لیے ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی مواد مہیا ہے, جو کچھ بھی مٹیریل اویلیبل ہے, وہ وہی ہے کہ جو مسلمانوں میں خاص طور پر موجود ہے، نہ صرف یہ کہ موجود ہے، اس کلام کو پیش کیا جاتا ہے کلام فیصل کہہ کر، وہ کلام جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کلام جو کسی بھی نزاعی امر کو حل کرنے والا ہے، وہ پیغام جو اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنے والا ہے. اصل اصول قرآن مجید ہے. بعد قرآن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس جو دوسرا بڑا ماخذ ہے وہ حدیث ہے، حدیث رسول مقبول. اس پر اجماع امت ہے، اس پر اتحاد امت ہے، اس پر اتفاق امت ہے. کہیں سے یہ آواز کبھی بلند نہیں ہوئی کہ قرآن کے بعد سنت یا قرآن کے بعد حدیث وہ پرنسپل پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت یہی کہا جاتا رہا کہ قرآن میں اگر کوئی شے سمجھ میں نہ آئے تو اسے حدیث میں تلاش کر لیا جائے. اور جب حدیث کی گفتگو ہوئی تو اس میں یاد رکھیے ایک بات کو کہ اچھے محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو بین الفریقین مستند مانی جاتی ہیں، مستند باعتبار سند، مستند باعتبار متن. اگر سند کی بات کر رہا ہوں تو کم از کم ایسے روایات کے سلسلے کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ راوی معتبر ہے. متن کے تعلق سے اگر گفتگو کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ باعتبار متن یہ قول سرکار رسالت مآب کا ہر زمانے میں دہرایا گیا ہے، جس کو ایک لفظ تواتر سے سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن عجیب بات ہے، حد تواتر تک پہنچنے والی بہت ہی، یعنی اگر میں آپ سے کہوں ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر آپ لے لیں تو شاید 1% بھی ایسی احادیث نہیں ہے جو حد تواتر کو چھو رہی ہیں. یعنی ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طبقے کا راوی ایک ہی قول کو ایک ہی طرح سے بیان کرے. یہ علم حدیث کی اصطلاح میں اس ایسی حدیث کو یا اس طرح کی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے. ہم ظاہر ہے کہ جب یہاں گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی پذیرائی عامۃ الناس کریں. مگر میں نے جب کبھی مارٹن روڈ میں گفتگو کی ہے تو میں نے ہمیشہ آپ کو خاص الخاص جانا ہے، میں نے کبھی آپ کو عامہ میں شمار ہی نہیں کیا. میں نے کبھی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ آنے واحد کے لیے بھی نہیں سوچا کہ بیشتر اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کی سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی ہوں گی. میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا ایقان یہ ہے کہ ہم جس کے ذکر کے تعلق سے یہاں آتے ہیں وہی ہمارے ہمیں فہم بھی دیتا ہے، وہی ہمیں فراست بھی دیتا ہے، وہی ہمیں حق و باطل میں تمیز کا اختیار دیتا ہے، اور نتیجے میں ہم ظاہر ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایمانی گفتگو ہو گئی. مگر اکیڈمکس کو سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ جب علم حدیث یا اصول فقہ پر گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس میں تخصص چاہیے. نہ صرف تخصص چاہیے بلکہ مسلسل ایک کوشش کرتے رہنا چاہیے. پھر کہیں جا کے کچھ اصطلاحات آپ پر کھلتی ہیں، پھر کہیں جا کر آپ مبادیات سے واقف ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر آپ مقدمات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر نتیجے میں موضوعات آپ کے دل و دماغ میں بنتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ترتیب ہے، فکری ترتیب، جس کا میں آغاز تقریر میں اظہار کر رہا ہوں. کل میں نے عرض یہ کیا تھا کہ دیکھیے میرے علم میں ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں، تو اگر ہماری نگاہوں سے مخفی ہو جائیں تو کیا ایسی حقیقت کو حقیقت نہیں کہا جاتا؟ جواب یہ آئے گا، نگاہوں سے اوجھل ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے، نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے تجربے میں نہیں ہے، اور آگے آ جائیے ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور منزل بلند کیجئے ہمارے وجدان کو ابھی وہ شعور نصیب نہیں ہوا جس میں ہم اس شے کا احاطہ کر سکیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک ڈسپلن قائم کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو تم نہ تجربے کی بات کرو، نہ تعلیم کی گفتگو کرو، نہ اپنے اکیڈمکس کو جتلاؤ، نہ تم اپنے تخصص کو بتلاؤ، بلکہ کوشش کے کرو ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی آپ کو کتنی مشکلوں اور مصیبتوں سے قرآن نے بچا لیا، صرف ایمان لانا، ایمان لانا یعنی ایقان لانا، ایقان لانا یعنی یقین کر لینا۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے کسی شے پر اپنے آپ کو پابند کر لیں، پابند بنا لیں، جیسے گویا رویت ہوئی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے اگر اشیاء کو کھول دیا جائے تو آپ بعین ہی ایسے ہی دیکھیں گے جیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر سلسلہ ہے تسنیم و کوثر کا، اگر سلسلہ ہے سلسبیل کا، اگر سلسلہ ہے نار و سقر کا، اگر سلسلہ ہے روضات جنات کا اور اس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہو، تو آپ اس کو نہ کوئی مت سمجھیں، نہ کوئی مسٹری سمجھیں، نہ کوئی معمہ سمجھیں، نہ کوئی اغدا سمجھیں، بلکہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ بعین ہی یہی ہونے والا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس دروازے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسی کیفیت جس میں آپ کچھ بارز لگے ہوئے پائیں گے، آپ کا رخ میری طرف ہے، آپ سے یہ کہا گیا، آپ نے جا کے مشاہدہ کیا، اٹھ کے آپ گئے، ظاہر ہے کہ علم میں بات آئی، تجربے میں بات آئی، آپ نے کہا ایسا تو ہے، مگر ایک صورت ایمانی یہ ہے کہ آپ کہیں اور سے تشریف لائے، اس راستے سے آپ داخل نہیں ہوئے، کہنے والے نے آپ سے کہا ایسا ہے، تو گویا اگر وہ کہہ رہا ہے اور اس کی دیانت و صداقت و امانت کے اوصاف سے آپ آگاہ ہیں تو یقین کر لیجئے۔ اسلام نے ایک شخصیت کو کل کائنات میں انٹروڈیوس کیا اور یہ کہہ کر انٹروڈیوس کیا کہ دیکھو اس کے لیے لفظ صادق اور اس کے لیے لفظ امین بعد اجرائے اسلام نہیں آیا، بلکہ روز اول سے یہ صادق رہا، روز اول سے یہ امانتوں کا محافظ رہا۔ اس کے کردار کو دیکھو، اس کے گفتار کو دیکھو، اس کی رفتار کو دیکھو، اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، اس کے بعد تم خود اپنی زبان سے کہو کہ کیا یہ کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے آ جانے کے بعد اگر کوئی فلسفی، اگر کوئی مفکر یہ کہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے تو آج کا مفکر کہہ رہا ہے، مگر وہاں عرب کے جاہلوں سے، بدھوؤں سے، وہ ایام جاہلیت میں جہل مرکب میں گرفتار، جہل بسیط کے مارے ہوئے، انہوں نے اپنی زبان سے کہا یہ صادق ہے، سچ کے سوا ہم نے اس سے کچھ نہیں سنا۔ تو سچ کون سا سچ تھا کہ یہ دیوار ہے، یہ در ہے، یہ گھر ہے، یہ شجر ہے؟ سب تو وہ دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے، مگر اس کے بعد اتنا کچھ کہلوا دیا جس کے نتیجے میں اب کردار کو بنیاد بنا کر ایک ایسے گفتار سے متعارف کروا دیا جس کو قرآن مجید نے غیب کہا, اور یہ کہا یہ وہ منزل ہے جس میں اگر یہی صادق تم سے آنے والے وقتوں کی بات کرے, قیامت کا تذکرہ کرے, آخرت کا تذکرہ کرے, نتیجے کا تذکرہ کرے, فیصلے کی گھڑی کا تذکرہ کرے, تو گھبرانا نہیں. جو صداقت اس کی عام زندگی میں ہے وہی صداقت اس کی امور قرآنی میں بھی ہے. تم کو ماننا ہے اور بس, اس کے سوا تمہارا کام نہیں ہے. یعنی غیب پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, غیب کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, غیب کے تعلق سے انٹروگیشن کی ضرورت نہیں ہے, غیب پر ایمان لانا ہے. جتنے آپشنز ہیں آپ کے پاس وہ دوسرے معاملات میں تو ممکن ہے, مگر غیب کے تعلق سے کوئی بھی انٹروگیشن نہیں ہے, کسی زمانے میں بھی نہیں ہے. جو کہا اسے منون قبول کر لو, اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. اب جب ایمان بالغیب اس کو کہا جاتا ہے تو کہا کہ دیکھو یہ اصل میں اوصاف میں ہیں ان کے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں, یہ اوصاف میں ہیں ان کے جو ہدایت پا چکے ہیں, یہ اوصاف میں ان کے جو پرہیزگار ہیں, یہ اوصاف میں ان کے جو با صاحبان تقویٰ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس اگر غیب پر ایمان نہیں لاتا تو گویا وہ پہلی ہی کوالیفیکیشن کو رد کر رہا ہے کہ وہ تقویٰ کی منزل پر نہیں ہے, وہ پرہیزگار نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہے, وہ پارسا نہیں ہے, وہ نیک نہیں ہے. جتنے امکانات اس تعلق سے ہیں اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پہلی تعریف ہی کس کی؟ جو نیک ہو, جو پارسا ہو, جو صاحبان تقویٰ ہو, ان کی پہلی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. لاتے نہیں ہیں, رکھتے ہیں. لایا نہیں جاتا, رکھا جاتا ہے. کیوں؟ جو بتلا دیا اس پر آمننا و صدقنا, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی, ہم ایمان لاتے ہیں, ہم تصدیق کرتے ہیں, ہم شاہد ہیں, ہم ہی گواہ ہیں, ہم کو اس سے بڑھ کر کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر آپ کی زندگی میں مسائل کو اتنا آسان کر دیا گیا ہو, وہاں پر کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے طور پر تحقیق کرے, جستجو کرے. بہت سارے امور باقی ہیں جن پر تحقیق کی جا سکتی ہے. قلاؤں کے آپ یوں سمجھیے کہ پہنائیوں پر تحقیق کیجئے, زمین کی ڈیپتھ پر تحقیق کیجئے, سمندر کے محیط ہونے پر تحقیق کیجئے, ارض و جبال پر تحقیق کیجئے, کائنات کے خزانے ہیں جو منہ کھولے ہوئے ہیں ان پر تحقیق کیجئے. تحقیق کرنے کے لیے بہت امور ہے, مگر تحقیق کرنے کے لیے اگر آج کوئی کہے کہ جبریل پہ تحقیق کریں گے, اسرافیل پہ تحقیق کریں گے, اسرائیل پہ تحقیق کریں گے, میکائیل پہ تحقیق کریں گے, ملائکہ مقربین پہ تحقیق کریں گے, حول عرش پہ تحقیق کریں گے, تسبیح ہو, تقدیس ہو, تمجید کی ادائیگی پہ تحقیق کریں گے, تو یہ تحقیق کسی سمت جانے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر تو ایمان رکھنا ہے, اس پر تو ایمان رکھنا ہے, اور اسی ایمان کو رکھنے کے نتیجے میں ہمارا اور آپ کا دین اسلام قائم ہے. آنے واحد کے لیے اگر آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ محسوس یہ کریں گے کیسا دین, کہاں کا دین, کون سا دین, کس قسم کا اسلام. یعنی خارج از اسلام ہو گئے, خارج از مذہب ہو گئے. آپ کو کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہو کہ نہیں ہو, نہیں, آپ ایمان نہیں لاتے, آپ فارغ ہو گئے. آپ اپنے آپ کو ایک لمحے میں سمجھ لیں کہ نہیں, اب ہمارا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرائط ہے مذہب میں, مذہب پر باقی رہنے کے لیے یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کل میں اجزاء بنا کر, کل کو تقسیم کر کر, کل کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کہیں کہ یہ حصہ من پسند ہے, یہ حصہ من پسند ہے, اور یہ کچھ حصے ہیں جو میری دلچسپی سے باہر ہیں, میری دلچسپی ان سے نہیں ہے. تو آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے, آپ اس میں چن نہیں سکتے. یہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کسی گلستا میں نکل گئے ہوں, چمنستا میں نکل گئے ہوں اور مرضی کے پھول چن رہے ہوں.
جو ہے یہی ہے. ایک دفعہ چمنستان حیات میں آپ آ گئے, گلستان حیات میں آپ آ گئے, تب آپ کو اچھا لگے برا لگے, رنگ پسند آئے, لون پسند آئے, خوشبو پسند آئے, ریحان پسند آئے, بود باس پسند آئے, نہ آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہیں ہے, آپ آ چکے ہیں. جب آپ آ گئے تو جتنی دیر کی اجازت آپ کو دی گئی ہے اس گلستہ میں وقت گزارنے کی, بس وقت گزاریے. میں اپنے نوجوان سننے والوں سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے ہم ایسے کسی چمن کی زینت نہیں بنتے جہاں وقت گزاری کی جائے, ہم کسی ایسے باغ کی زینت نہیں بنتے جہاں کسی طور پر چھوڑ دیا جائے اور یہ کہے کہ وقت گزارو. نہیں, مقصد کے ساتھ حیات ہے, بدون مقصد حیات نہیں ہے. اگر یہ بات یہاں تک ہے تو کل کی گفتگو میں میں نے کہا, اہم ترین موضوع کے تعلق سے میں نے کہا تھا آپ سے اور دہراتا اس لیے ہوں کہ اس میں نہ دہرانے میں کوئی شرمندگی ہے نہ ہی کسی حوالے سے آپ یہ کہیں کہ کوئی میں عذر پیش کر رہا ہوں. نہیں, ہو کیا رہا ہے دیکھیے, میں نے کل کی گفتگو میں آپ سے یہ کہا تھا, عمدن سہون نہیں بلکہ عمدن جان بوجھ کر آپ کو ان بلند افکار سے دور رکھنے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ آپ خدا فراموشی میں اتنے آمادہ ہو جائیں اور اس قدر آپ اپنے آپ کو اس انتہا پہ لے جائیں کہ اب خود فراموشی کی منزل پر بھی آپ آ جائیں. یعنی خدا فراموشی تنہا خدا کو بھول جانے کے عمل کا نام نہیں ہے, اپنے آپ کو بھلا دینے کا نام ہے, اپنے آپ کو بھول جانے کا نام ہے. اسی لیے جب ہم عقیدہ توحید پر گفتگو کرتے ہوں یا عقیدہ عدل پر, نبوت و امامت پر گفتگو کرتے ہوں یا مبدا و معاد پر, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے نہ ہم اس کو بھولنے والے ہیں اور نتیجے میں نہ اپنے آپ کو بھلانے والے ہیں, ہم سے یہ توقع نہ کریں. ہاں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سی ہیں وہ قوتیں جو ہم کو غافل رکھنے پر مصر ہیں, اصرار کر رہی ہیں, ان کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس اصرار کے بڑھنے کے نتیجے میں ہمارا انکار بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ مصر ہے کہ ہم غافل ہو جائیں, ہم اس بات پر اڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم غافل ہونے والے نہیں ہیں. غفلت ہمارا شعار نہیں ہے, غفلت ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو نتیجے میں میں نے عرض یہ کیا کہ ان قوتوں کو پہچانیے, کسی دور کے کسی فلسفی نے ہمیں غافل نہیں کیا, کسی دور کے مفکر نے ہم کو غافل نہیں کیا, بلکہ اچھے مفکر کی پہچان تو ہر دور میں یہ رہی کہ وہ توحید سے آپ کو آشنا کرتا رہا ہے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہاں تک یعنی جھنجھوڑا ہے آپ کو گزشتہ صدی میں آنے والے شاعر مشرق اور مفکر مشرق نے, تھنکر آف دا ایسٹ نے آپ سے توحید کے مسئلے پر, یہ جانتے ہوئے کہ اب عقیدہ توحید کو کس طرح سے فراموش کیا جا رہا ہے, یہ وہ عقیدہ توحید جس کے نتیجے میں قلقت حیات ہے, یہ وہ عقیدہ توحید جس کے نتیجے میں قلقت کائنات ہے, اس کو فراموش کیا جا رہا ہے. اقبال نے ڈیٹیکٹ کیا ہے ان دی ارلی پارٹس آف 20th سینچری, جس کو کہا جائے اگر کہ آغاز 20th صدی ہی پر اس مرض کو ڈیٹیکٹ کیا اقبال نے, اور ایک مرتبہ کہا اس مرض کو کہیں پھیلنے نہ دیا جائے, اس لیے کہ نتیجے میں مسلمان متاثر ہوگا, اسلام متاثر نہیں ہوگا, توحید متاثر نہیں ہوگی, وہ متاثر ہوں گے جو توحید پر عمل کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں میں توحید کو بسائے ہوئے ہیں, وہ نقصان میں آ جائیں گے. اقبال نے آگاہ کیا, زندہ قوت تھی کہا ہے نہیں کہا, کلام کو ایک دفعہ اٹھا کے آپ بھی دیکھیے, یعنی 20th صدی کے آغاز میں اگر وہ تھی کہتے ہیں تو نہیں معلوم مرض کتنا پرانا ہے, کہاں سے یہ مرض چل رہا ہے, اس مرض کی تشخیص کیوں نہیں ہو پا رہی تھی. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام.
آپ
سمجھے شاعر مشرق ہے، مفکر ہے آپ کے، یوں سمجھیے کہ خارے کا، خطے کا. اب تو بچے واقف بھی نہیں ہیں، اب تو بچے واقف بھی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ کورس ہی میں نہیں ہے تو کہاں سے واقفیت ہوگی. ایک زمانے میں شکوا بھی تھا، جواب شکوا بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی سے بھی پورشن ہوا کرتے تھے کہ جس کو کہ باقاعدگی سے پڑھایا جاتا تھا، اور ملت میں ایک بیداری کا جذبہ تھا، اقتباسات ہی ہوتے تھے، تھوڑا ہی کلام ہوتا تھا مگر پڑھنے والے پڑھتے تھے. قاب و حالی ہوں کہ شبلی، یعنی یہ آپ کے کورسز کا محور رہے ہیں، مرکز رہے ہیں. کیوں؟ شاید اس وقت زیادہ ضرورت تھی بیداری کی. اب قوم بہت بیدار ہو چکی ہے، بہت بیدار ہو چکی ہے، تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں مناسب سمجھی جاتی. ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، آپ کی اپنی ترجیحات ہیں زندگی میں. میں اسے بڑی گفتگو کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تکلیف ہوتی ہے جب یہ نام آتے ہیں اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور میرا بچہ، وہ بچہ ظاہر ہے کہ جو ابھی مڈل سٹینڈرڈ میں ہے، وہ بچہ جو ابھی ہائی سکول کا پاس آؤٹ کیا ہوا بچہ نہیں ہے، گریجویٹ نہیں ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو بتلانا پڑتا ہے ہمارے ایک زمانے میں. اور ظاہر ہے ہمارا آپ کا زمانہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، جب ملک کی تاریخ 62 برس کی ہے تو پرانا کیا ہے، اس میں کوہنگی کیا ہے. لیکن سب ہی جانتے ہیں، سب بیشتر اس میں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ زباں زد عام تھی تاریخ ولادت، تاریخ وفات، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس تاریخ کو وفات پائی، کون سا مہینہ تھا، سن کون سا تھا. آج کسی سے پوچھئے، بچے سے، اس بچے سے جو چھٹی جماعت میں ہو، آٹھویں جماعت میں ہو، دسویں جماعت میں ہو، کہ ڈاکٹر اقبال کی تاریخ پیدائش بتا دو، محمد علی جناح کی تاریخ وفات بتا دو، حیرانی سی حیرانی ہے، پریشانی سی پریشانی ہے. 9/11 یاد رہ گیا، قائد اعظم محمد علی جناح یاد نہ رہ سکے. اب اگر میں آپ سے عرض کروں، یہی ہے طریقہ غافل کرنے کا. یہ کچھ طریقے ہیں، میں نے عرض کیا نا، میں ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ طریقہ ہے نگاہوں پہ غفلت کے پردے ڈالنے کا، کہ آپ سے آپ ہی کے آثار کو ختم کر دیا جائے، آپ ہی سے آپ ہی کے آثار و نقوش کو محو کر دیا جائے، آپ ہی کے حافظے سے آپ کی تاریخ کو صاف کر دیا جائے، آپ ہی کے حافظے سے آپ کے مذہب کو محو کر دیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ دیکھو ہم تمہاری ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں. یہ ہیں موجودہ دور کے غفلت کے، یوں سمجھیے نہ صرف یہ کہ ستائے ہوئے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو غفلت کو انجیکٹ کرتے ہیں قوموں میں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح سے قومیں غافل ہو جائیں اپنی تاریخ سے، اپنے جغرافیہ سے، اپنے رہن سہن کے طریقے سے، اپنے طرز معاشرت سے، اپنی زبان سے، اپنے ادب سے. جتنے لفظ میں نے استعمال کیے، گھر جا کے سوچئے، اگر یہ میں نے 6 کیٹیگریز بتائی ہیں تو کیا ان میں انحطاط آیا یا نہیں؟ ایک آواز سے سب کہیں گے حتمن انحطاط آیا، حتمن زوال آیا. وہ آپ کی زبان ہو کہ آپ کا بیان، وہ آپ کی ادائیگی ہو کہ آپ کا ادب، ہر چیز میں انحطاط آ گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کانسپریسی کا نتیجہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہمیں شعور پروردگار علی اعلیٰ نے دے دیا کہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، بیٹھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کو، اس ایلیمنٹ کو الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ ہم صدائے احتجاج کیوں نہیں بلند کرتے؟ یا صدائے احتجاج کا مطلب کسی جا کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے پلے کارڈ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ یہاں صدائے احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس سسٹم کے خلاف اس طرح سے آواز بلند کریں جو شستہ ہو، شائستہ ہو، نتیجے میں سنی جاتی ہو. آج کا پرابلم الیکٹرانک میڈیا کا یہ ہے، مسائل اٹھ رہے ہیں مگر بآواز بلند، اتنی آواز بلند ہوتی ہے کہ سبوں کی آوازیں دب جاتی ہیں، بولنے والے کی آواز رہ جاتی ہے، مسئلہ رہ گیا، جواب مسئلہ سے واقفیت ہی نہ ہو سکی. یہ تو آپ کی تربیت ہے،
یہ تو آپ کی تعلیم ہے. اور ظاہر ہے کہ خارج میں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہی جو داخل میں ہے. داخل میں وہی ہے جو خارج میں ہے. تو اس سے ہٹ کر نہیں ہے, اس سے ہٹ کر نہیں ہے. تو اب کیفیت یہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے, یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ زونل سطح سے اٹھ کر بلند کر کے اپنے آپ کو کیپٹل کی سطح پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بس یہی ملے گا, یہی ملے گا, بلند بانگ دعوے بڑی آواز. نتیجے میں کوئی ایسی صورت نہیں جس میں امت کے مسائل کو حل کیا جائے یا قوم کے مسئلے کو حل کیا جائے. ہم نے ان مجلسوں میں اس وقت کو غنیمت جان کے یہ کہا کہ دیکھیے ہم کیسے بھول سکتے ہیں. باب بدء خلق کے تعلق سے جب ابتداء آفرینش کی گفتگو ہو رہی ہے, کائنات کو خلق کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو میری سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ میں دیکھوں میرا بڑا بھائی کیا سوچ رہا ہے. میری کوشش یہ تھی کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ جو مجھ سے بہتر ہے اکثریت میں, ہم تو اقلیت میں ہیں, جو اکثریت میں ہیں کثیر الرائے جو ہیں جن کے پاس زیادہ احادیث موجود ہیں, ذرا ان سے تو پوچھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے سرکار رسالت میں آپ کو ڈاکیومینٹ کیا ہے احادیث کی کتابوں میں. یہ میرا مطمئن نظر تھا, اس میں ہتک نہیں توہین نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اب جو لکھا ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, تو بھائی لکھا کیوں تھا؟ اور لکھا اس لیے تھا کہ صرف آپ کے مطالعے میں رہنا تھا, تو اس کو بازار میں کیوں فروغ کیا؟ اور اگر بازار میں فروغ کیا تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہ روکا کہ جب ہم جیسے کچھ طالب علم خرید رہے تھے؟ یہ ساری ایک صورت ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ چیز آ گئی, پبلش ہو گئی, ہم خدا کی قسم صحیح بخاری کو ہم نہ ری ایڈٹ کرتے ہیں نہ ری پرنٹ کرتے ہیں. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. جو آپ دیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں, جو آپ تقسیم کرتے ہیں ہم جا کے اس کو آپ سے لیتے ہیں, اور چھینتے نہیں لیتے ہیں, اور قیمتن لیتے ہیں, تحفتن بھی آپ نہیں دیتے, قیمتن ہم لیتے ہیں. ہم بازار سے جا کے جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ ہم لیتے ہیں. اب تو کتابوں پہ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں ہے, ہم تو جو ملتا ہے جیسے ملتا ہے ویسے لے لیتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کا تذکرہ نہ کریں. دیکھیے باتیں کچھ ایسی ہیں کہ آپ اس کو رہنے دیجئے, آپس میں بیٹھ جائیے نشستوں میں اور اس پہ تذکرہ کریں, ایسا بھی تو نہیں ہے. دیکھیے ہمارے پاس سمجھنے سمجھانے کے لیے یہی نشستیں ہیں. اگر آپ کے پاس ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اصول کافی لے کے بیٹھتے نا, یقیناً بیٹھتے, اور اصول کافی کے تعلق سے پھر آپ ضعیف احادیث کو ڈھونڈتے, آپ ضعیف احادیث کو تلاش کرتے, آپ ان احادیث کو تلاش کرتے جس کے متعلق آپ یہ کہتے کہ ہاں حدیث میں اس کی سند محکم نہیں ہے, تو آپ اس کو اپنے موضوع کا عنوان کا حصہ بناتے. میں نے کبھی یہ تو کہہ کے تقریر نہیں کی ہے کہ میں ان احادیث کو تلاش کر رہا ہوں جو وضع کردہ ہیں, بنائی ہوئی ہیں, جال سے بنی ہوئی ہیں. یعنی جال کس کو کہتے ہیں؟ جعلی, جس کو آپ یعنی کہتے ہیں نا کہ فیک, انگریزی میں کہتے ہیں فیک. تو میں نے تو کبھی تذکرہ نہیں کیا, مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اس تذکرے کی کہ حدیثیں کتنی جعلی ہیں, کہاں جعلی احادیث ہیں, فیک احادیث کتنی ہیں. وہ تو ٹرکش گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پہ. میں نے عرض کیا نہ تھا آپ سے کسی وقت, میں کہہ چکا ہوں کہ کاش کہ یہ بھائیوں میں بیٹھ کے گفتگو ہو جاتی تو معاملہ اتنی دور نہ جاتا. مگر اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بہت ہو گیا, اب یونیورسٹی آف انقرہ کام کرے گی, اور نہ صرف کام کرے گی بلکہ اس میں سے ان احادیث کو نکال باہر کیا جائے گا کہ جن احادیث کی سند کمزور, جن کا متن کمزور. سوال یہ پیدا ہوتا مقررات کو حذف کرنے کے بعد, اسانید کو حذف کرنے کے بعد, تجرید کے آنے کے بعد, اب پھر کیا رہ گیا تھا؟ کل کی تقریر آپ کے سامنے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے غور سے سنیں. تجرید کے آنے کے بعد, مشکات کے آنے کے بعد, اب کیا ضرورت تھی کہ حکومت ترکیہ کو کہ وہ اس پر ایک کام کرے اور ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ترتیب دے اور یہ کہے کہ نہیں ابھی بھی اس میں کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جو سرکار رسالت مآب سے یعنی ان کی سند نہیں ملتی. مثلا یہ کہ پہنچتے پہنچتے سند منقطع ہو گئی درمیان میں, یعنی اب راوی ہی غائب ہو گیا, اور جب راوی غائب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ روایت کہاں قائم ہوئی, اور اگر روایت قائم نہیں ہوئی تو قول کیسے؟ تو اب اس پر کام ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اس طرح کام کو. مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب میں نے کسی وقت اپنی ٹورانٹو کی, کینیڈا کی کسی ایک تقریر میں
جس دن یہ اعلان کیا ہے یونیورسٹی آف انقرہ نے, میں نے سب سے پہلے اس کا اعلان کیا اور میں نے کہا تکلیف دہ بات ہے, یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. مسلمانوں میں ویسے تفرقہ, ایک تفرقے کی اور صورت پیدا کی جا رہی ہے. میں نے اسی وقت وارن کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ اچھی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. دو برس پہلے کی بات تھی, میں نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں, آثار اچھے نہیں ہیں. کام جو ہو رہا ہے بڑا انٹلیکچوئل کام ہو رہا ہے مگر آثار نہیں. میرے لیے تو اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اصول کافی کے تعلق سے گفتگو نہیں کی ہے کسی نے. یہ معصوم کا معجزہ ہے. 16,199 احادیث کو دینے والا محمد ابن یعقوب کلینی, ایک حدیث کوشچن میں نہیں آئی ہے. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک حدیث ہے جس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث کی سند درست نہیں ہے, یعقوب کلینی نے کہا سند کے تعلق سے بے فکر ہو جاؤ, متن میں کبھی ضعف آ جائے تو تمہارے لیے میں نے کھلا رکھا ہے دروازہ, آؤ تحقیق کرو, آؤ دیکھو. ظاہر ہے کہ اگر سند میں ضعف ہے, کوئی کمی ہے, کوئی ایسی بات ہے جس کو تم محسوس کرو تو فوراً اس کو درست کرنے کی کوشش کرو. ہمارے پاس ظاہر باد کلام باری اور اصول کافی کی تو کوئی صورت نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے ہم تو کلام الہی کے تعلق سے موازنہ کرتے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ کلام الہی اور اس کے بعد یہ نہیں, تنہا کلام الہی بس وہی ہے. اب اس کی تفسیر کی کوئی شکل ہے تو کبھی صحیفہ علویہ, تو کبھی صحیفہ سجادیہ, تو کبھی نہج البلاغہ, تو کبھی اصول کافی, تو کبھی من لا یحضر الفقی, کبھی تہذیب, کبھی استفسار. تو یہ ہمارے پاس تفسیر کی صورتیں ہیں. باد کلام باری ہم نہیں کہتے اس کو. باد کلام باری کوئی چیز ہی نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ باد کلام باری کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے باد کلامی بار باری کہا تو بڑی ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکویویلنسی چاہیے. کس میں؟ نہ صرف یہ کہ مزاج میں بلکہ قول میں, اور فقط قول میں نہیں بلکہ آہنگ میں, بلکہ اس کے لب و لہجے میں. تو جو وحی ربانی کا لب و لہجہ ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو آنے سے رہا. لہذا ہمارے پاس باد کلام باری ہم نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صورت شرح, یہ ایکسپلینیٹری نوٹ ہے, یہ تشریح کا ایک نوٹ ہے, فٹ نوٹ. آپ نے لفظ سنا ہے نا, یہ فٹ نوٹ کسی آیت پر, ایک ایسا فٹ نوٹ, بس یہاں تک, اس سے زیادہ نہیں. تو اب اگر کوئی بسیط کام ہو رہا ہو اور اس کے نتیجے میں زد پر احادیث آ رہی ہیں تو بحیثیت مسلمان مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اقرار تو کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی. اس اقرار کی صورت کل کی تقریر تھی, اور کل کی تقریر نے میں نے یہی کہنے کی کوشش کی کہ اتنے امپورٹنٹ ایونٹ کو, آپ کی زبان استعمال کر رہا ہوں, اتنے امپورٹنٹ ایونٹ کو, ایونٹ کیا ہے؟ کائنات کی خلقت. اس کو ڈاکومنٹ کیا, ایک حدیث بخاری میں, ریپیٹیٹو کوشش ہے, ایسا نہیں مقررات ہیں, میں یہ نہیں کہتا مقررات ہیں, حذف کرنے کے بعد مقررات ہیں. اس کو باقاعدگی سے ڈیلیٹ کیا مگر ریپیٹیٹو ایک انداز باقی رہا. میں نے اس میں نمائندہ ایک حدیث کو چن لیا تھا. مشکات کی بھی یہی صورت ہے. میں نے آپ سے کہا دو فصول پر ہمیشہ مشکات قائم ہے, ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اور ایک باقی تمام احادیث کے بیان کرنے والے محدثین, یعنی وہ باقیات صحاح ستہ کی جو چار اور ہیں, جس میں میں نے عرض کیا ہے ترمذی ہیں, ابو داؤد ہیں, نسائی ہیں اور ماجہ ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی احادیث کی مسلمانوں میں مستند کتابیں ہیں, مثلا حاکم کی مستدرک, حاکم نیشاپوری کی موجود ہے اپنی جگہ. ایسا نہیں ہے بلکہ احمد ابن حنبل نے جو حدیث کو جمع کیا ہے وہ بھی موجود ہے. کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ نہیں معلوم کیوں, کاہے کے لیے ان کو حصہ نہ مل سکا صحاح میں. باوجود ان وجوہات پر گفتگو کرنا نہیں ہے, ہو سکتا ان میں کوئی پولیٹیکل ریزن ہو, کوئی سوشل ریزن ہو, کوئی ایرا کا ڈفرنس ہو, میں اس میں دلچسپی نہیں لیتا. معلوم ہے لیکن دلچسپی نہیں لیتا, اس لیے کہ میرے موضوع کا حصہ ہی نہیں ہے وہ. دو احادیث, ایک حدیث کو میں نے عمران ابن حسین سے نقل کیا, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بیان کرنے والے نے براہ راست قول رسول کہہ کے بیان کیا, اور یہی کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھو کہ اللہ اپنے مقام پر اور لم یکن غیرہ فی شئن، کسی شے میں اس کا کوئی غیر نہیں ہے، کسی شے میں اس کا کوئی غیر نہیں ہے، کان اللہ، تنہا اللہ، فقط اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں بلکہ عرشہ علی الماء، وہ اس کا عرش پانی پر ہے. اس کے بعد کہا کتب الذکر، کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، مکتوب کیا گیا ہے لوح محفوظ میں، کاہے کے لیے کل شائن، ہر شے کا تذکرہ لوح محفوظ میں ہے. خلق السماوات والارض، سماوات و ارض کو اس نے خلق کیا. اس کے بعد میں نے اگر یہ کہا بنادا منادی ذهبت ناقتوں کا، اچانک وہ جو روایت کو نقل کر رہا تھا، جو حدیث کو ضبط کر رہا تھا، اپنے قلم سے لکھ رہا تھا، کسی نے اس کو آواز لگائی کہ تمہارا ناقہ بھاگ گیا، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی، اس نے حدیث کو چھوڑا اور چلا گیا. یہ پورا ڈاکومنٹ موجود ہے آپ کے سامنے، تجرید کا میں نے نام لیا. آپ اگر اس کو نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کیجئے، تجرید بخاری بازار میں موجود ہے. لکھنے والے اس کو غور سے لکھیں اور سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس طرح سے حدیث سے بدائے قلق اختتام کو پہنچ گئی. میں نے دوسری حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خلیفہ ثانی سے اس کو نقل کیا کہ وہ خبر دیتے تھے، ایک مقام بلند پہ کھڑے ہوئے تھے اور اخبرنا، ہم کو خبر دے رہے تھے، ان بدا القلق، خلق کی ابتدا کے بارے میں. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کی خبر تھی کہ جس میں پہنچے سرکار رسالت ماب، سرکار رسالت ماب پہنچے، کہاں تک پہنچے کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ گئے اور منزلیں طے کر لیں، اہل نار نار میں پہنچ گئے اور منزلیں طے کر لیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عجیب و غریب طرح سے اس حدیث کو ختم کر دیا گیا. اور یہ کہہ کے ختم کر دیا حفظہ من ذالک حفظہ، جو اس کو یاد کر سکا اور رکھ سکا اس نے یاد رکھا. وہ من نسیہ، جو بھولنے والا تھا وہ اس کو بھول گیا. کائنات کی خلقت کے تعلق سے یہ دو احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں. بین الفریقین، اتنے مستند بڑے بڑے نام آپ کو یہ حدیث دے رہے ہیں. میرا بیان کرنا صرف اس لیے ضروری تھا کہ میں ایک بحیثیت طالب علم کے کمپیریٹو اسٹڈی کا قائل شروع سے رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے. یہاں ہم مال اور دولت کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اکاؤنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں، جو نالج کا اکاؤنٹ ہے، جو علم کا اکاؤنٹ ہے، جو تعلیم کا اکاؤنٹ ہے، جو تحقیق کا اکاؤنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو منظر عام پر لایا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر احتساب کی کوئی صورت یہاں قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جو میرا ارادہ نہیں ہے، جو میری مرضی نہیں ہے، جو میری خواہش نہیں ہے، اور اگر آپ کے بیدار مغز اور بیدار ذہن نے اس کو اسی طرح سے قبول کر لیا ہے، تو یہ آپ کا کام ہے. آپ کے افعال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ کے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو چاہے آپ کریں، اس لیے کہ آپ کا ہی تو حسن کرشمہ ساز ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اب اگر حدیث کی گفتگو میں کر رہا ہوں، تو حدیث کی گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا میں محمد ابن یعقوب کلینی کو پیش کرنا چاہوں گا. 16,199 حدیث دینے والا اس طرح کی کسی حدیث کو نقل نہیں کرتا کہ حدیث کو نقل کرتے کرتے کوئی اونٹنی پہ بیٹھ کے بھاگ گیا، یا اونٹنی کے پیچھے بھاگ گیا، یا اونٹنی کی تلاش میں بھاگ گیا. یہ حدیث حدیث رسول نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں اپنی اس تقریر میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محمد ابن یعقوب کلینی نے یوں ہی نہیں بدائے قلق کے تعلق سے گفتگو کر دی. گفتگو اگر کی ہے تو امام محمد باقر سے کی ہے، گفتگو کی ہے تو امام جعفر صادق سے کی ہے، گفتگو کی ہے تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کی. اب اس میں تقریر اگر ذرا سی 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو بالکل آپ اس کو بار نہ بنائیے. ویسے بھی 8 محرم میں، کل تو پھر ایک ہی تقریر رہ جاتی ہے، اس میں تو معاملات ہی کچھ اور ہوں گے، لیکن آج کی تک میری گزارشات کو سن لیں. عجیب و غریب بات، مولانا ظفر حسن امروہی علی اللہ مقامہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اصول کافی آپ کے پاس موجود ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے محفوظ پہ، تو وہاں آپ کو مل بھی جائے گی. وہاں پہ کیفیت کچھ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ہے ہمارے پاس علم، اور میں اس علم کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو ایک ڈسپلن دیا ہے ہمارے محدث نے، نہ صرف محدث نے بلکہ ہمارے ترجمہ کرنے والے نے. ترجمہ کرنے والے نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا یہ کہ دیکھو سب سے پہلے کچھ اصطلاحات کو سمجھ لو. بدائے قلق کے تعلق سے جب تک اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی، ابتدائے آخری نش سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلی چیز انہوں نے کہا خلقت، کیفیت خلقت، ظاہر ہے کہ چھ چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز علم الہی. جب تک علم الہی قائم آپ نہیں کرتے موضوع میں, اس وقت تک بدائے قلب کے متعلق آپ نہیں جانتے کہ علم الہی کیا ہے. علم الہی کون و مکان کا علم ہے, کن فیکو کا علم ہے, یعنی ایسا علم کہ جس کے متعلق کہا کہ اشیاء کے ظاہر ہونے سے پہلے تھا, وجودی کیفیت نہیں تھی مگر علم تھا, شے خارج میں نہیں تھی مگر علم تھا, مخلوق کو خلق نہیں کیا تھا مگر علم الہی تھا. تو اصول پرنسپل علم الہی, علم الہی. اور اس علم الہی کے بعد دوسری کیفیت مشیت الہی. علم الہی کا نتیجہ مشیت الہی ہے. مشیت کا کیا مطلب؟ مشیت منشا سے. منشا کیسا منشا یا کیسی مشیت جس کے متعلق یہ کہا کہ اس نے چاہا کہ جن کو قلق کرے ان کی صفات کو بھی جانے, تو اس قلقت کے اظہار سے پہلے صفات کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کا علم مشیت الہی. تیسری منزل ارادہ الہی, جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ. ارادہ, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں نے کچھ چہرے دیکھے ہیں اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ ایک سوالیہ نشان کے ساتھ, تو فوری طور پہ میں اپنے آپ کو واپس لے جاتا ہوں. کہاں لے جاتا ہوں؟ علم الہی. ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو کروں گا تقریر ختم ہو جائے گی. آ جائیے مشیت پر. مشیت پر. مشیت کیا؟ مشیت اس کی مشیت کیا؟ میں نے بتلایا آپ کو کہ اس کی مشیت ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. مثال کے طور پیش کر رہا ہوں. مشیت میں یہ ہے, مشیت میں یہ ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. یہ اس کی مشیت ہے, یہ اس کی مشیت ہے. اس میں آنے واحد کے لیے بھی تبدیلی نہیں ہے, یہ مشیت الہی ہے. ارادہ الہی میں کیا ہے؟ وہ پانی کہ جو باعث قلقت جہاں ہے, باعث قلقت کائنات ہے. اب اس پانی کی افادیت اس کے ارادے میں ظاہر ہو رہی ہے کہ خوشگوار پانی سے ان کو خلق کر رہا ہے جو اہل جنت اور اہل اطاعت ہیں, اور کھارے پانی سے ان کو خلق کر رہا ہے جو اہل سقر, اہل نار اور اہل جہنم ہیں, جو معصیت کار ہیں. یہ اس کے ارادے میں ظاہر ہو گیا, یہ اس کا ارادہ ہے. چوتھی منزل آگے بڑھ جائیے, وہ ہے تقدیر. تقدیر یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ فقدر اقواتہا, یعنی کیفیت کیا ہے؟ اس کے علم میں سب کچھ ظاہر نہیں ہوا, اس کی مشیت میں ظاہر ہے کہ حکمت. اس مشیت کا نتیجہ ارادہ. اس ارادے کو اب جب اہم کرے گا قدرت یا تقدیر کے نتیجے میں, تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مخلوقات کو موجودات کی صورت دینے کے نتیجے میں ان کے روٹی روزی کا بھی سامان مہیا کر دیا جائے. تو اب روٹی رسا یا روزی رسا وہ ہے, مگر یہ ہے انسانوں کی تقدیر کہ رزق وہ دیتا ہے. نہیں سمجھیے, پہلے تو اصطلاحات کو سمجھ لیجیے, پہلے تو معاملات کو سمجھ لیجیے. جہاں معاملات یہ ہوں وہاں پر اب کیا ہو؟ وہاں پر اب یہ ہے کہ ایک دو منزلیں اور رہ جاتی ہیں, چھ منزلیں ہیں. ایک منزل ہے کہ جس میں کہا قضا, اور قضا کے بعد ہے امضاء. چھ منزلوں پر مشتمل یہ ایک سورت. علم الہی, مشیت الہی, ارادہ الہی, تقدیر الہی اور قضاء الہی. قضاء یعنی طے کر دیا کہ انسانوں کو ہادیین کے بغیر نہیں رکھے گا. اس کے طے شدہ امور میں یہ امر ہے کہ ہدایت کو رکھنا ہے, نتیجے میں انبیاء کو مبعوث کرنا, یہ قضاء کا نتیجہ ہے. اور آخری سٹیج امضاء کی, جس میں علل الشرائع یعنی اسباب و علل کی دنیا ہے. کبھی کسی شے کا ہونا, پھر معدوم ہو جانا, پھر ہونا پھر معدوم ہو جانا. یہ تدریجاً اس منزل تک بات آئی. آپ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے کہ وہ تنہا تھا وہ اکیلا تھا عرش پانی سے بنا تھا نتیجے میں سماوات و عرش خلق ہو گئے اور اس کے بعد کچھ اور کچھ بھی نہیں ہوا یا کچھ ہو گیا. ایسی گفتگو نہیں ہے. علم الہی سے لے کے امضاء الہی تک ہر اسٹیج کو جب تک انسان محسوس نہ کرے اس وقت تک آپ علم بدء قلب سے واقف ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بس ایک بات یاد رکھو, وہ بات یہ ہے کانا بدا اللہ, اللہ نے آغاز کیا ابتدا کیا. کیسی ابتدا تھی؟ وہ ابتدا ایسی تھی الا کانا فی علم ہی قبل ان یبدا لہ, اس کی قیدیت یہ تھی کہ آغاز ہوا مگر آغاز وہ تھا کہ جو اس کے علم میں تھا ظہور سے پہلے اس کے علم میں تھا. ایک چھوٹی سی حدیث محمد ابن یعقوب کلینی نے نقل کی ہے, کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ حدیث کو جب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ان اصطلاحات کو بیان کرنے کے بعد, تو کم سے کم انسان یہ کہتا ہے کہ علم الہی نظر آ رہا ہے, مشیت الہی نظر آ رہی ہے, ارادہ الہی سے واقفیت ہوئی, تقدیر کیا چیز ہے معلوم ہے, قضا کیا ہے, امضا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھو علم الہی بھی ایک وہ جو لوح محفوظ پر اور ایک وہ جو لوح محفوظ اس بات پر. لوح محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں ہے, لوح محفوظ اس بات یقیناً ہے, تبدیلی ہوتی ہے اس لوح میں. کیوں؟ اس کے لیے وجہ دے دی معصوم نے, صرف اس لیے کہ اگر کہیں یہ طے کر دیا ہے مقدرات نے کہ کسی کی عمر 50 برس ہے اور یہ طے ہوگی, اور نبی نے خبر دے دی کہ تمہاری عمر 50 برس ہوگی اور اچانک 50واں سال گزر گیا, 51 برس میں آ گیا. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نبی کا قول جھوٹا ہے. نہیں, معاملہ لوح محفوظ اس بات کا تھا, محفوظ میں نہیں ہے. لوح محفوظ میں نہیں تھا. لوح محفوظ اس بات کیوں 51 برس میں گیا؟ کہ اس نے شرائط الہی کو سامنے رکھا, یعنی رد بلا کے لیے سطح دیا, عمر بڑھ گئی. نبی جھوٹا نہیں ہے. فعل اور ارادے میں اختیار دیا بندگان کو کہ ہم تمہیں اختیار دیں گے بشرطے کہ تم علم الہی کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے کچھ ایسی چیزوں کو اختیار کرو جس کے نتیجے میں تم اگر عمر طے کر دی گئی لوح محفوظ اس بات پر تو اس سے ورا ہو جاتے ہو. کیسے؟ صدقے کی صورت میں. اسی لیے ہمارے پاس ہماری بہنیں بڑی ذمہ داری سے اپنے بچوں کا اپنے ازواج کا صدقہ نکالتی رہتی ہیں. رد بلا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ رد بلا یعنی صدقہ عمر کو طولانی کرتا ہے, صدقہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اصول کافی ہے. مجھے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ صدقہ کیا کرتا ہے. اصول کافی میں باب توحید کے بعد باب بدع کو دیکھیے, خود آپ کو مل جائے گا کہ کیفیت کیا ہے. تو وہاں وہ علم جس پر کسی کی نگاہ نہیں وہ محفوظ, لوح محفوظ. اور وہ جہاں تک انبیاء کی رسائی, ملائکہ کی رسائی, ائمہ کی رسائی, لوح محفوظ اس بات لکھتا ہے مٹا دیتا ہے, لکھتا ہے مٹا دیتا ہے, خبر جتنی چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے بس. اور اس کے بعد اگر چاہے, اب یہ دیکھیے ایک جملہ کل کی تقریر سے لے رہا ہوں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. عالم غیب ہے, وہ اپنے غیب کے احوال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جب اپنے بندگان خاص میں چنے ہوئے لوگوں میں ایک مخصوص جس کو ارتضا کرتا ہے, جس کو استفائیت کی منزل پر لاتا ہے, اس کے حوالے غیب کا علم بھی کر دیتا ہے, اس کو غیب سے آگاہ بھی کر دیتا ہے. کس کی امت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر کلینی نے آپ کے مسئلے کو حل کیا
کہ وہ سلسلے سارے لوح محفوظ لوح محبو اس بات اس کے بعد انبیاء کا علم ملائکہ کا علم مگر اس کے بعد ایک ایسی منزل آئی جس میں کہ یہ کہہ دیا کہ ہاں رسولوں میں مرتضی کس صفت کو چنا ہے کس صفت کو چنا ہے. اب یہ صفت ظاہر ہے کہ کسی کا نام بھی ہے, اور اگر کسی کا نام ہے تو ظاہر ہے کہ صفات کا خلاصہ ہے. نہ صرف یہ کہ صفات کا خلاصہ ہے بلکہ مظہر لطف کبریا ہے. دنیا کی سمجھ میں اب آنا چاہیے کہ ہم علی کو مرتضی کہتے کیوں ہیں. علی یہ مرتضی پسندیدہ چنا ہوا خاص الخاص نام دیکھیے اور اس کے بعد کارنامے دیکھیے کہ آپ یہ کہیں گے اس سے پستی ممکن ہی نہیں ہے, نہ کسی فعل میں نہ کسی عمل میں نہ کسی قول میں کسی طرح کی بھی نہیں. آدمی 1400 برس آگے آ گیا, علی آج تک پہچانے نہیں گئے, آج تک پہچانے نہیں گئے. جتنی تعریف کر لیں جتنی توصیف کر لیں غلو کی منزلوں پہ چلے جائیے تعلی کی منزلوں پہ چلے جائیے تعریف ممکن نہیں ہے. جو علی کی تعریف نہ کر سکے وہ علی کے مولا کی تعریف کیسے کرے گا. من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا, تو اول مولا تو وہ خود ہے, وہ خود ہے. جو علی مولا کی تعریف نہ کر سکے وہ رسول مولا کی کیا تعریف کر سکے گا, رسول مولا کی کیا تعریف کر سکے گا. کیا غلط اصطلاح میں نے استعمال کی, کیا یہ اصطلاح ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی. علی مولا آپ نے سنا, رسول مولا اگر میں نے کہا تو کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. نہیں, ظاہر ہے کہ رسول مولا تو علی مولا, اور علی مولا ہے ظاہر ہے, ہے یقیناً ہے. کس کا دیا ہوا ہے؟ رسول مولا کا دیا ہوا ہے. وہ ہے مولا, یہ ہے مولا, اور پھر اللہ مولانا ہم سب کا مولا اللہ ہے, ہم سب کا حامی اللہ ہے, ہم سب کا مددگار اللہ ہے. تو جب یہ مولائیت ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ یوں ہی تو نہیں ہو جاتی کہ آپ یہ کہیں کہ ایک کو پسند کر لیا تو ذاتی پسند اور ناپسند کے نتیجے میں یہاں تک بات لے آیا. نہیں نہیں, اختیار دے رہا ہے, اختیار دے رہا ہے. تم کہو, تم اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے حبیب, تم کہو قل ہاذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. کائنات کو خلق کر رہا ہے, راستہ دے رہا ہے, ہدایت پر انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے, مبعوث کر رہا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب تمہیں قیامت تک کے لیے اختیار دے دیا, کہہ دو تمہارا راستہ ہے. قل ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. رسول کی دعوت پہ آج ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں, کسی اور کی دعوت پہ نہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, دیکھو یاد رکھو میں تمہیں بلا رہا ہوں اپنی انسائٹ کے ساتھ. جو تم عقیدہ توحید پر آج باقی ہو, جو عقیدہ آخرت پر باقی ہو, یاد رکھو یہ میری دین ہے, یہ میری عطا ہے. میں نے تمہیں آشنا کیا ہے کہ توحید کیا ہے, میں نے تمہیں بتایا ہے کہ عقیدہ آخرت کیا ہے. تنہا یہاں کہہ کے رک جاتے تو سلسلہ ہدایت ختم ہو جاتا, یہیں تو نہیں رکے آگے بڑھ گئے. ومن اتبعنی, دیکھو اور یہ بصیرت تنہا میری نہیں ہے, وہ جو میرا تابع ہے, وہ جو میرا مطیع ہے, وہ جو میرا اطاعت گزار ہے, وہ جو میری پیروی کرنے والا ہے, وہ جو میرے نقش قدم پر چل رہا ہے, یہ اس کی بھی بصیرت کا نتیجہ ہے جس کے کوت کے ساتھ تم آگے بڑھ رہے ہو. تو اب اللہ کا راستہ رسول کا ہو گیا, رسول کی بصیرت علی کی بصیرت ہو گئی, علی کی بصیرت رسول ہی کی بصیرت کا نتیجہ ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, دیکھو ہمارے اختیار کو دیکھنے کے بعد کہیں غلو نہ کر دینا, کہیں ہمیں اللہ نہ سمجھ لینا, کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیدا کرتے ہیں,
کہیں یہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کائنات کو ایجاد کیا ہے، نہیں، باعث خلقت کائنات تو ہیں، باعث خلقت کائنات تو ہیں، مگر ہم وہ نہیں ہیں جس نے کہ کائنات کو خلق کیا، اللہ، رسول اور پھر علی، علی کون؟ علی ابن ابی طالب، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات، میں مشرک نہیں ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں شرک کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نیا راستہ تشکیل دے رہا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کسی نئے راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں، ہمارے اوصاف کو دیکھ کر کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگو کہ اللہ ہم میں حلول کر گیا ہے، نہیں، جس کو چاہتا ہے مصطفیٰ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مرتضیٰ کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا منشا، اس کا ارادہ، اس کی قدرت، اس کی قضاء، اس کا امزاج، اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ ہیں، یہ سب کا احاطہ علم الہی میں ہے، اس علم الہی پر نظر رکھنے والا حسین ابن علی۔ آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ کیفیت بدائے خلق میں اولین منزل کا تعارف کرواتے ہوئے معصوم نے کہا علم الہی، اور حسین اگر یہ کہہ رہے ہیں الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، حسین ابن علی علم الہی پہ نظر رکھتا ہے، جو علم الہی پہ نظر رکھتا ہے کیا اس کی نگاہ مشیت الہی پہ نہیں ہوگی؟ کیا ارادہ الہی پہ نہیں ہوگی؟ کیا قدرت الہی پہ نہیں ہوگی؟ کیا قضاء الہی پہ نہیں ہوگی؟ کیا امزاء الہی پہ نہیں ہوگی؟ حسین کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ تنہا اسباب و علل کی دنیا کا ایک شخص ہے جو آیا اور چلا گیا، نہیں، وہ جو علم الہی پہ نظر رکھے، علم الہی وہ کہ وجود میں آنے سے پہلے شے اس کے سامنے حاضر رہتی ہے۔ حسین ابن علی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، مجھ کو علم نہیں، نہیں، تجھ کو علم ہے، تو بہتر جانتا ہے، جس کی نگاہ علم الہی پر ہو، جس کی نگاہ مخزن الہی پر ہو، جس کی نگاہ کون و مکہ کے دائرے سے بلند ہو کر وہاں تک پہنچ جائے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خالق عالم ہے، اس پر جس کی نگاہ جا کے ٹھہرتی ہو، تو اس کے سامنے کیا زمانہ، کون سا یزید، کون سا عمر ابن سعد، کیسا تذکرہ، نام لینا گوارا نہیں کر سکتے ہم، مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے، دنیا حق و باطل کی گفتگو کرتے ہوئے یہ نام لیتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اس حق و باطل کو آپ ایبسٹریکٹ رہنے دیجئے، خدا کے لیے حسین کو مقابلے پہ لا کے نہ کھڑا کر دیجئے، ایک گزرتے ہوئے زمانے کے فاسق و فاجر انسان کے سامنے آپ لا کے کھڑے کر کے ایک تقابلی مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی علم الہی پہ نظر ہو اس کا کسی سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، انبیاء کے تعلق سے یہ بات کم کم کی جاتی ہے، اولیاء کے تعلق سے یہ بات کم کم کی جاتی ہے، اوصیاء کے تعلق سے یہ بات کم کم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ معصوم نے کہا جب چاہتا ہے وہ علم کو آشکار کر دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے، نبی کے تعلق سے کہا ہے کہ ان کو غیب کی خبریں کیسے ملتی ہیں، جب وہ چاہتا ہے ان پر غیب کی خبر کو آشکار کر دے، مگر حسین نے غیب کی بات نہیں کی، علم الہی کا تذکرہ کیا، پروردگار حاضر ہو گیا وقت، آ گیا وہ وقت جس کا ظاہر ہے کہ جو تیرے امور میں سے ایک امر ہے، قد حضر من الامر ما قد علمتا، حاضر ہے اب وہ امر جس کے لیے ظاہر ہے کہ تو نے حکم دے دیا ہے، میں نے حکم پا لیا ہے، بس پروردگار تو ہی ہے جو میری محافظت کرنے والا ہے، تو ہی ہے میری حفاظت کرنے والا ہے، پروردگار علی اعلی محافظت کا سامان جب کرے گا تو وہ سامان کوئی معمولی سامان ہوگا، دیکھا کربلا نے کہ محافظت کا سامان حضرت ابو الفضل العباس کی صورت میں، جو عبد صالح ہے وہ علم الہی پہ نظر رکھنے والا، یہ جو محافظ ہے خود عبد صالح، کیسی محافظت کا سامان ہو رہا ہے، کس طرح سے حفاظت ہو رہی ہے، کس طرح سے حفاظت ہو رہی ہے، کون کس کو بتائے، کس طرح سے سمجھائے، مگر ہاں بس یاد رکھیے کہنے والوں نے یہی کہا ہے، یہ حضرت ابو الفضل عباس باب الحوائج ہیں، یہ نصرت کے نتیجے میں ہیں، حسین کی مدد کے نتیجے میں باب الحوائج ہو گئے، یعنی ایک کی مدد کی اب سب کی مدد کر رہے ہیں، حسین کی مدد کی اب سب کی مدد کر رہے ہیں، جہاں جس کو استمداد طلب کرنا ہے وہ پکارے، اور یقین جانیے یہ مجمع ہے نا آنے واحد میں ایک وقت میں پکاریے سب کی مشکل آسان کرتے ہیں، سب کی مشکل آسان کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک کی نہیں، آنے واحد میں ہر ایک کی. یہ تعریف ہے حضرت ابو الفضل، آنے واحد میں ہر ایک کی. یہی طریقہ امیر المومنین کا ہے. دنیا حیران ہے 40 مقامات پر وقت واحد میں کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیسے آپ مدد کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں. یہ الجھنے ہیں ان دماغوں کی جن کا غیب پر ہی عقیدہ نہ. لیکن جہاں غیب پر عقیدہ ہوتا ہے وہاں پہ پھر زمان و مکان کے استعارے سے انسان بلند ہو جاتا ہے. ڈیفائی کر دیجئے زمانے کو، ڈیفائی کر دیجئے مکان کو، زمان کو، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ٹائم لیس ٹائم میں کیسے جیا جاتا ہے. دیکھیے تو کبھی، اس کا بھی تو مشاہدہ کیجئے کہ ایک ایسے وقت میں زندہ رہنے کی کوشش کیجئے جس کا کوئی وقت ہی نہ ہو. ایک ایسے وقت میں زندہ رہنے کی کوشش کیجئے جس میں کوئی اوقات طے نہ ہو. حسین ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جس میں اوقات طے نہیں ہے، صبح ہو کہ شام، روز ہو کہ رات، کیفیت یہ ہے کہ ہر زمانے سے بلند ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری زبان رہے یا نہ رہے، ہمارا حافظہ رہے یا نہ رہے، حسین رہنے والے ہیں. کتنا محفوظ کر دیا علم الہی نے حسین ابن علی کو، کیسے آشکار کرتا ہے ہر زمانے میں. تو صدقہ ہے، طفیل ہے، اور بطفیل حسین ابن علی ہی تو ہے نا ابو الفضل عباس. یہی تو تذکرہ آپ نے سنا ہے ظاہر ہے کہ مجھ سے پہلے سلام پڑھنے والے سے، کہ کیا حقیقت ہے حضرت ابو الفضل کی، کیا عالم ہے حضرت ابو الفضل عباس کا، کہ جنہوں نے طے کیا تھا کہ دنیا میں آؤں گا تو صورت انہی کی دیکھوں گا، دنیا سے جاؤں گا تو صورت ان کی دیکھ کر جاؤں گا. یہ ہیں وہ حضرت ابو الفضل. بچپنے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اگر حسین پانی کو طلب کریں اور عباس ہوں تو عباس کے سوا کوئی اور پانی لا کے دے دے. مرتبہ رنگ متغیر ہو جاتا، چہرہ ایک مرتبہ ایسے صورت اختیار کرتا جس پہ غضب نمایاں ہوتا کہ پانی مانگا سرکار نے اور کوئی اور پانی لے کے جا رہا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. چھوٹے بچے کو 3 برس کا سن ہو، 5 برس کا سن ہو، کہ سر پہ بھر کے کوزے آپ کو لے کے چلا، حسین کی سمت لے کے چلا، تو باپ نے دیکھا، باپ نے دیکھا، مانگا پانی حسین نے، مگر میرا باپ کس اہتمام سے پانی لے کے آ رہا ہے کہ پیمانہ چھلک رہا ہے، چہرہ پانی میں مسلسل ہے کہ چہرے پر پانی بہ رہا ہے، مگر عباس ہیں کہ پانی پہنچائیں گے، کوئی اور پانی پہنچانے والا نہیں ہے. یوں ہی سقا نہیں ہے ایک حسین کا، نہیں، سقائے حرم ہے، پورے حرم کو پانی پلانے والا سقائے حرم ہے. کہیں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پانی تو پہنچا نہیں مگر سقا کیسے بن گئے، پانی تو پلایا نہیں مگر یہ سقائے اہل حرم کیسے ہو گئے، پانی تو نصیب نہیں ہوا مگر سقا کیسے بن گئے. نیت، حسن نیت کے نتیجے میں یہ ٹائٹل کے مالک بن گئے. حسن نیت، بس چاہا کہ حسین کے بچوں کو پانی پلا دوں، بس چاہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اہتمام بھی کیا ہے. 3 برس کی سکینہ کو جو عالم غشی میں پڑی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پہنچ کے نزدیک پہنچ کے کہا، سکینہ ایسے اٹھ کے بیٹھ گئی جیسے کہ غشی میں تھی ہی نہیں. ایک مرتبہ کہا، کیا بات ہے چچا جان، کیا بات ہے؟ کہا، سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہا، ہاں چچا جان بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے. کہا، اچھا پانی چاہتی ہو؟ کہا، ہاں چچا جان مجھے پانی لا دیجئے، مجھے پانی لا دیجئے. کہا، بھئی ایک کام کرنا ہوگا، بابا سے چل کے سفارش کرنی ہوگی کہ بابا اب چچا جان کو نہ روکیے، اب چچا جان کو جانے دیجئے. حضرت ابو الفضل کا تذکرہ ہے، 8ویں محرم ہے، میری بہنیں سن رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، میرے احباب سن رہے ہیں. جس کے ذہن میں جو دعا، جو حاجات شرعی ہو، آپ پورا اپنے دل و دماغ میں لائیے، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ذریعہ ابو الفضل سے چسپا تصور کیجئے. زیارت میں پڑھ دیتا ہوں، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی کافی ہے. آپ کو شیخ عباس قمی نے بتایا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے زیارت کا کہ جب آپ اپنے سینے کو زیارت پڑھتے ہوئے چسپا کرتے ہیں حضرت ابو الفضل کی ذریعے سے. تو کیا پڑھا میں نے؟ سلام سلام ہو تم پر اے عبد پارسا، سلام ہو تم پر اے عبد نیک خو، تم پر سلام ہو کہ تم مطیع ہو، کس کے؟ اللہ کے تم اطاعت گزار، اس کے رسول کے تم اطاعت گزار، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے تم اطاعت گزار، حسن و حسین کے تم اطاعت گزار۔ تم نے کیسی اطاعت کی ہے مولا، تم نے کیسی اطاعت کی ہے مولا کہ آپ کا نام اس طرح سے زیارت میں محفوظ ہو گیا۔ اطاعت ہوئی کہیں گے آپ کے ہاں حسین کی ہوئی، اطاعت ہوئی حسن کی ہوئی، اطاعت ہوئی امیر المومنین کی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں رہے ہیں، مگر رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت چمانی دارت معلوم ہوگا کہ عقل مند یہی کہیں گے ان کی اطاعت ہی تو اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت ہی تو اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی ایسا نہیں کہ اطاعت نہیں ہے۔ جو اللہ کا مطیع ہے گویا اس کو پابند ہونا ہوگا کہ وہ امیر المومنین کا مطیع رہے، وہ حسنین کا مطیع رہے، وہ بقیہ معصومین کا مطیع رہے، اطاعت گزار رہے، وفا شعار رہے۔ وفا شعاری کی حد کر دی ابو الفضل العباس نے، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا خیمے کے پردے کو، ایک مرتبہ اب جو الٹا دیکھا تو حسین ابن علی کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں کو ایک مرتبہ باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا صورت عباس کی لاتے ہیں، کس انداز سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب جو دیکھا کہ سکینہ گود میں ہے، کاندھے پہ مشکیزہ ہے، تو طے کر چکے ہیں، یعنی اب چچا اور بھتیجی نے مل کے طے کر لیا ہے، تو حسین اب کیسے رکاوٹ بنیں گے۔ مگر بھائی اتنا کہا، عباس بہت اچھا سفارشی لائے، بہت اچھا سفارشی لائے۔ سکینہ وہ ہے منع کبھی نہیں کیا ہے، کبھی منع نہیں کیا، کبھی 3 برس کی بچی کو کسی حال میں منع نہیں کیا ہے، اچھا سفارشی لائے، بھرپور سفارش تھی۔ مگر سکینہ کی صورت کو دیکھا، کہا سکینہ آج تک تو چچا نظر آیا، اب جب چچا جائے گا نا تو واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا۔ یہ مصائب ہیں، ظاہر ہے سال میں ایک ہی موقع آتا ہے، مجھ سے سن لیجئے، پھر کسی اور سے سن لیجئے، تبرکن سن لیجئے، اس لیے کہ نہیں معلوم پھر موقع ملتا ہے یا نہیں، ہم موقع ملتا ہے یا نہیں۔ عبادتوں کو تمام کر رہے ہیں، عبادتوں کو نتیجے تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابو الفضل عباس ایک مرتبہ تم نے کی ہے، کہنے دیجئے تم نے کی ہے حسین کی نصرت، قرب حق سے ملی عجب قوت، اے علی عزم کربلا ہمت، حشر تک رہ گئی یہی طاقت، جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے علم باقی۔ یہ نصرت کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں ہاتھ نہیں ہے مگر علم ہے۔ دیکھیے آج بھی علامت بن چکا ہے، کاہے کی علامت؟ حاجتوں کو پورا کرنے کی علامت۔ کاہے کی علامت؟ کربلا کے معرکے میں اپنی فتح و نصرت اور غلبے کی علامت، یہ علم ہے۔ ایک مرتبہ صورت کو دیکھ کے جناب سکینہ کی کہا، جاؤ چچا کو خدا حافظ کہو، چچا کو خدا حافظ کہو۔ خدا حافظ کہہ کے سکینہ اتری، حضرت ابو الفضل عباس کے تعلق سے یہ کہا کہ ایسی کیفیت اور ایسا نڈر شیر، ایسا بفرا ہوا شیر، ایسا شیر کہ جس کی جرت کے تعلق سے گفتگو کرنے والے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ فوج آدھا کانپ اٹھتی تھی، نام آتا تھا تو راشا تاری ہو جاتا تھا، جس میں تھر تھری پیدا ہو جاتی تھی۔ اس سے حسین ابن علی اگر یہ کہیں کہ عباس زینب سے خدا حافظی کر کے جانا ہے، جس سے دنیا کانپے، ایک مرتبہ اگر وہ خود کانپنے کی منزل پہ آ جائے۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ کہا، نہیں عباس، زینب کی خدمت میں جاؤ، خدا حافظ کہو اور رن کی اجازت لو۔ دیکھیے ایک عجیب منزل ہے حضرت ابو الفضل کی، کہ جہاں پر کہہ کے چلے ہیں مادر گرامی حضرت ام البنین سے کہ اماں نہ گھبرانا، اماں نہ گھبرانا، آپ کو روز حشر کسی صورت میں بھی شرمندگی نہیں ہوگی جناب زہرا سے، میں ہوں میں ہوں، آپ مطمئن رہیے۔ دیکھو عباس، ماں نے کہا تھا پہلے چاروں، اب تم چار بھائی ہو، تینوں کو قربان کر دینا، پھر اس کے بعد اپنی قربانی میں دریغ نہ کرنا۔ حضرت ابو الفضل تینوں بھائیوں کو قربان کر چکے ہیں، اپنے سلسلے کے چوتھے اور آخری ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی خدمت میں گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے گئے، اور نہ صرف ہاتھوں کو جوڑ کے گئے، جناب زینب بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ علی اکبر کو کھو چکی ہے، قاسم کو کھو چکی ہے، اور نو محمد کو کھو چکی ہے، بیٹھی ہوئی ہے سر کو جھکائے ہوئے۔ یہ عظمت ہے جناب زینب کی، روتی نہیں ہے, پکارتی نہیں ہے, چلاتی نہیں ہے, سر کو جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت ابو الفضل کے جسم میں راشا پیدا ہوا, بے اختیار اپنے سر کو جناب زینب کے قدموں پہ رکھ دیا, جناب زینب کے قدموں پہ رکھ دیا, قدموں پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہا, شہزادی مجھے اجازت دیجئے, شہزادی مجھے اجازت دیجئے, مجھے جنگ کے لیے اجازت دیجئے, میں اپنے آپ کو آمادہ پا رہا ہوں کہ سرکار پر اپنی جان کو قربان کر دوں. اٹھایا سر کو, اٹھایا غور سے صورت کو دیکھا, غور سے صورت کو دیکھا, میں اتنا کہا, عباس میں تمہیں نہیں روکوں گی, عباس میں عباس تمہیں روکنے والی نہیں ہوں, مگر عباس ایک بات سنتے جاؤ, ایک بات سنتے جاؤ. 21ویں رمضان تھی, بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, رخصت ہوتے ہوتے ایک مرتبہ مجھے بہت نزدیک بلایا, فجر کے وقت سے وقت نزدیک ہو رہا تھا, نزدیک بلایا اور ایک مرتبہ بلا کے مجھ سے کہا, ذرا آج زینب آستینوں کو تو الٹو, آستینوں کو تو الٹو. میں نے آستینوں کو الٹا, اب جو میں نے آستینوں کو الٹا تو کہا, زینب ذرا نزدیک آ جاؤ, میرے بازوؤں کے بوسے دیے بابا نے, 21 رمضان کو یہ بازوؤں پر بوسے دیے. میں نے انتہائی حیرت اور تحیر کے عالم میں پوچھا, بابا آپ بازوؤں کے بوسے دیتے ہیں اور روتے ہیں؟ کہا, زینب نہ گھبرانا, ان بازوؤں میں رسی بندے گی, ان بازوؤں میں رسی بندے گی, میں آؤں گا, میں آؤں گا, دربار میں داخلہ ہوگا, میں آؤں گا, گھبرانا نہیں. جناب زینب نے کہا, اس وقت میں نے بابا سے کہا, بابا جس کے 18 بھائی ہوں, جس کے 18 بھائی ہوں اور جس کا ابو الفضل العباس جیسا بھائی ہو, سن 36 ہجری کی پیدائش ہے, 40 ہجری کا واقعہ ہے, حضرت عباس 13 برس کی عمر ہے جب بابا دنیا سے گئے ہیں, جناب زینب نے کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا, کہا کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو, کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسی باندھے؟ کہا نہیں, یہ حکم ہے, حکم الہی ہے, اس سے دوری ممکن نہیں. زینب گھبرانا نہیں, میں آؤں گا, یہ کہہ کے بابا تو گئے, مگر عباس آج میں دیکھ رہی ہوں, بابا نے جو کہا حتماً صحیح کہا, اس وقت بھی صحیح کہا, آج تو میں دیکھ رہی ہوں عباس, ہاں اب تم سے کہہ دیتی ہوں, تم جاؤ میدان کی طرف, میں جاتی ہوں زندان کی طرف, تم جاؤ میدان کی طرف, مجھے جانے دو قید خانے کی طرف, میں جاتی ہوں, یہ کہہ کے عباس کو خدا حافظ کہا. حمید ابن مسلم نے منظر کشی کی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک سلسلہ ہے مقتل کا, جس میں ایک رپورٹر ہے حمید ابن مسلم, اس نے بیان کیا ہے, صبح سے میں نے ہر شہید کو دیکھا ہے کہ رخصت ہوتے ہوئے آیا, یا تو حسین ابن علی نے رخصت کیا, یا کیفیت اس کی یہ تھی کہ اپنے خیمے میں جاتا, کوہرام بلند ہوتا, باہر آتا, حسین سوار کراتے, حضرت ابو الفضل سوار کراتے, مگر یہ عجیب قربانی تھی اور عجیب شہید تھا کہ جب باہر آئے ہیں تو ہر خیمے کا ایک مرتبہ پردہ اٹھا اور ہر بی بی یہ کہتے ہوئے باہر آ گئی, عباس, عباس, عباس. اور اب فقط یہی کہنا نہیں ہے بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا, عباس کے ابا کے دامن کو تھام لیا اور بیویاں گویا نوحہ پڑ رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں, عباس اب کب آؤ گے, عباس اب جاؤ گے تو کب آؤ گے؟ حضرت ابو الفضل کچھ نہیں کہتے, آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا, کلیجے سے عباس کو لگا لیا, یہ وہ عباس ہے جس کو جاتے ہوئے امیر المومنین نے کہا تھا, حسین قیامت تک کے لیے غلام سمجھنا, اور عباس بھائی نہیں, حسین آقا ہے, آقا. حسین ابن علی نے ایک منزل پہ آنے کے بعد رخصت کیا, رخصت بھی ایسی رخصت تھی کہ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایک آواز حسین کی آئی, عباس کچھ دیر کے ہم بھی مہمان ہیں, تم سے ملحق ہم ہوا چاہتے ہیں, عباس ہم تم سے ملنے والے ہیں بہت جلد. حضرت ابو الفضل گئے, میمنوں میسروں قلب کے لشکر پر گئے, حملہ کیا, حملہ کرتے جاتے اور یہی کہتے جاتے کہ دیکھو علی کا بیٹا ہے, دیکھو حسین کا غلام ہے, یہ کہہ کے ایک مرتبہ ترائی پہ قبضہ کیا, مشک کو ایک مرتبہ فرات میں ڈبو دیا, مشک کو بھر لیا, کاندھے پہ مشک کو ڈالا, علم کو لیے ہوئے تلوار کے بھرپور وار کرتے ہوئے چلے. عمر سعد نے کہا, دیکھ ارملا, اگر اب یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو پھر ہم اور تم تو یہاں رہنے والے نہیں ہیں. تیر چلا اور ایسا تیر
کہ جس سے عباس کی تمنائیں ختم ہو جائے. ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا, چلے کو کھینچا, تیر چلا, مشک سکینہ چھدی, مشک سکینہ کا چھدنا تھا کہ اب کیا ہوا, تلواریں چلی, ہاتھ مقتوع ہو چکے تھے, مشکیزے سے پانی رواں تھا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا خیمے سے کہ عباس کا علم ڈول رہا ہے, عباس کا علم ڈول رہا ہے. کیا کیا, ایک مرتبہ پہنچے. کیوں پہنچے؟ جب یہ آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حضور آقا میرا سلام لو, میرا سلام لو. حضرت ابو الفضل کے لاشے پہ پہنچے تو دیکھا ایڑیاں عباس رگا رہے ہیں. ایک مرتبہ زانو پہ سر کو رکھا, حضرت ابو الفضل نے کہا آقا تمنا ہے آپ کی صورت دیکھ لوں, تمنا ہے آپ کی صورت دیکھوں. آقا ایک آنکھ منہ سے بھری ہوئی ہے, ذرا اپنے آستین سے آپ کے خون کو صاف کر دیجئے. ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, تیر کو نکال لیجئے. تیر کو نکالا, آنکھ سے بہنے والے خون کو صاف کیا, سر کو ایک مرتبہ زانو پہ رکھا, سر کو ہٹا لیا, پھر رکھا, پھر ہٹا لیا, پھر رکھا, پھر ہٹا لیا. آہستہ سے کہا عباس بہت تکلیف ہو رہی ہے نا, مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا آقا آپ کا زانو مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے, تکلیف کیسی آقا؟ مجھے تکلیف نہیں ہے, سوچتا بس یہ ہوں. دیکھیے اعضا مقطع ہے, بازو کٹ چکے ہیں, سینے میں تیر پیوست ہے, آنکھوں میں تیر لگ چکا ہے, آنے واحد کے مہمان ہیں, دوسری جہاں میں جانے کی فکر کر رہے ہیں. بھائی یہ فکر ہے آقا, آقا میرے لیے تو آپ کا زانو, مگر جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ حمید ابن مسلم نے یہاں بیان کیا ہے کہ عباس تو یہ کہہ کے چلے گئے, مگر میں نے دیکھا کہ جب حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے تو ایک سیدانی تھی جو حسین کے گرد گھوم